لباسا يوار سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا قالوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و نوجوان دوستو, محترم ماں اور بہنوں, کل ہم قصہ آدم و شیطان کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں جو باتیں ہمارے لیے سبق کی حیثیت رکھتی ہیں اس کا تذکرہ ہوا, اور پھر اسی سلسلے کی ایک بات آج آگے آ رہی ہے. کل یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی, شیطان جنت کے اندر داخل ہوا, اس نے آدم و حوا دونوں کو پھسلایا بہلایا اور ان کو ایک شجر ممنوع کے درخت چک لینے پر آمادہ کیا, جس کے نتیجے میں ان کے صدر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. تو اس کے بعد وہ اپنے جنت کے پتوں سے اپنے صدر کو ڈھانپنے لگے وغیرہ, یہ ساری باتیں آئی. چونکہ بات یہاں صدر کھلنے اور لباس وغیرہ کے سلسلے میں گنجائش پیدا ہو گئی, تو قرآن مجید نے لباس کے متعلق بھی کچھ باتیں کہہ دی. یہاں بات آج کہی جا رہی ہے, یا بنی آدم, اے ابن آدم, سارے بنی آدم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے, اور آج کی آیتوں میں اکثر بنی آدم ہی سے خطاب ہے. یہاں مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے, صرف یہاں صرف مومنین سے خطاب نہیں ہے, یہاں اہل عرب سے خطاب نہیں ہے, بلکہ ساری آدم کی ذریت سے خطاب ہے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے خطاب کرنے کا کی جو حکمت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہو جانی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو بچے یا جو اولاد باپ کے واقعی سمجھے کہ ان کی عزت و احترام کرنے والے, ان کی قدر کرنے والے, اولاد جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے باپ کے دوستوں کو دوست رکھتی ہے, اور ایسی اولاد باپ کے دشمنوں سے دشمنی کرتی ہے. دشمنی سے مراد, اگر کسی نے ہمارے باپ سے برا معاملہ کیا ہو, کسی نے ان کے ساتھ کینہ کیا ہو, حسد رکھا ہو, کسی نے ان سے انتقام لیا ہو, کسی نے ان پر ظلم کیا ہو, کسی نے ان پر حملہ آور ہوا ہو, تو ایسے سارے دشمنوں سے, باپ کے دشمنوں سے بیٹا بھی دشمنی کرتا ہے. یہ اس کی فطرت میں ہے, یہ اس کی غیرت ہے, ورنہ وہ نہ ہنجار اور نہ بیکار اور کمزرف و کمینہ قرار پائے گا. یہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ باپ کے دوستوں سے دوستی کی جاتی ہے, باپ کے دشمنوں سے دشمنی ہوتی ہے. تو جہاں ابن آدم کو بار بار خطاب کر کے یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے باپ حضرت ضلع میں شیطان نے کھلم کھلا دشمنی کی اور انہیں جنت سے نکلوایا, ان کے لباس اتروائے, ان کے سلسلے میں حضرت آدم و حوا کے سلسلے میں شیطان کا جو رویہ رہا ہے وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن کیسی اولاد ہو تم, ناخلف اولاد, کیسے تم ان کے پوتے اور پوتیاں ہو کہ تمہارے باپ دادا کے ساتھ شیطان نے برا معاملہ کیا اور آج تم شیطانی کے ساتھ دوستی گانٹتے ہو, آج تم شیطانی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہو. گویا کہ اس غیرت کو ابھارنے کے لیے قرآن نے اس صورت میں بار بار یا بنی آدم کا خطاب کیا. گویا کہ والد بچوں کو اپنے والدین کے دشمن سے نفرت دلانے کا ایک طریقہ ہے, ایک انداز خطاب ہے. فرمایا کہ اے بنی آدم, ہم نے تمہارے لیے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, تمہارے لیے ہم نے لباس اتارا جو تمہاری ستر پوشی کا کام دیتا ہے, اور پھر تمہارے لیے زینت اور تمہارے جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے. وہ لباس کے متعلق سے دو باتیں قرآن مجید نے یہاں کہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لباس سوآت ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لباس ریش ہے. انزلنا, جو قرآن نے کہا کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا, اس کا مطلب یہی ہے کہ لباس کا پہننا اور لباس کا اختیار کرنا ایک فطری معاملہ ہے, اور انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اس کی فطرت میں یہ بات الہام کر دی گئی ہے کہ وہ قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے, چھپاتا ہے. اور جس طرح سے بات کے بہت سے لوگوں نے, فلاسفرس نے, اینتھروپولوجسٹ نے لکھا ہے کہ انسان کی ابتدا جو ہے ننگے پن سے ہوئی, اور جیسے جیسے اس کی تہذیب میں ترقی ہوتی گئی وہ اس طرح سے کپڑے پہننے لگا. جیسے ڈیسمنڈ موریس وغیرہ کی جو کتاب ہے دا ٹرائب, بہت معروف مشہور و معروف کتاب, لیکن ہندوستان میں بہت نایاب کتاب ہے, ایسی کتابوں میں یہی بات ملتی ہے کہ صاحب دنیا میں جب انسانیت کا آغاز ہوا اور قبیلوں کی شکل میں جب وہ بستے تھے تو جہاں کپڑے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا. یہ گویا کہ غلط بات ہے. قرآن بتاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اس کی سرشت میں حیا اور شرم کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا, اور یہی بات ہے جو قد انزلنا ہم نے اس پر نازل کیا وحی کی اور اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ وہ اپنے قابل شرم حصوں کو ان حصوں کو جو دوسروں کے سامنے کھولنے میں انسان قدرتن فطرتن خباحت محسوس کرتا ہے ان کو چھپانے کی آدمی کوشش کرے. یہ گویا کہ لباس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ضرورت یہ بتائی کہ یہ تمہارے لیے سوات ہے. اس کے بعد فرمایا گیا تمہارے لیے ریش ہے. دیکھیں جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعضائے صنفی عطا کیے اور انسانوں کو بھی عطا کیے, لیکن جانوروں کے لیے ان کے اعضائے صنفی شرمناک حصے نہیں ہیں, ان کو چھپانے اور کھولنے میں کوئی شرم کا حصہ نہیں ہے, لیکن انسانوں کے صنفی اعضاء شرم کے حصے ہوتے ہیں. لہذا لباس میں مقدم چیز اخلاقی چیز ہے. اس کے بعد مؤخر کر کے بتایا ان کے جسمانی حفاظت اور ریش ان کی زیب و زینت کا کام انجام دے. وہ ہے کہ لباس میں انسانوں اور جانوروں میں فرق ہے. جانوروں کا بھی ایک لباس ہوتا ہے, ان کے بدن کے اوپر جو اول ہوتا ہے اور ان کی جو کھال ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ اس طرح سے بناتا ہے کہ گویا کہ وہ ان کو موسم کے اثرات سے بچانے کا ذریعہ ہے وہ لباس ان لوگوں کا. لیکن انسانوں کے لیے لباس کا جو دوسرا فنکشن ہے موسم کے اثرات سے بچانا اور خوبصورتی عطا کرنا, اس کو سیکنڈری رکھا گیا. پرائمری قابل شرم حصوں کو ڈھانکے چھپائے ستر, یہ اس کو کہا گیا. تو لباس ہم نے اتارا سوآتکم, پہلے لباس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے سوآت ہے, یہ ستر پوشی کا کام دے. نمبر دوسرا مقصد کہ وریشہ, یہ تمہارے لیے لباس ریش ہے. ریش کے دو مفہوم بیان کیے گئے, ایک تو یہ ہے کہ تمہارا لباس تمہیں موسم کہ مضر آس پہننے کا حکم ہوا, اور انسان لباس پہنتا ہے اسی لحاظ سے. آپ دیکھیں گے کہ وانی باڑی میں جو لباس پہنا جاتا ہے وہ دلی میں نہیں ہوگا, اور دلی اور پاکستان میں جو لباس پہنا جاتا ہے وہ رشیا میں نہیں پہنا جاتا ہے. اس لیے کہ حالات ضروریات اور موسم کے لحاظ سے لباس کی ضرورت بھی بدلتی ہے, لباس کا فارم بھی بدلتا ہے, لباس کا سٹائل بھی بدل جاتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ لباس پہننے کی جو دوسری غرض ہے, جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت کریں. اور یہ تیسرا مقصد اسی ریش کے اندر جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ لباس آدمی پہنتا ہے زینت کے لیے, خوشنمائی کے لیے, زیب و زینت کرنے کے لیے آدمی لباس پہنتا ہے. ورنہ اگر صرف قابل ستر قابل شرم حصوں کو چھپانا ہی کافی تھا تو ایک لنگوٹے سے بھی کام چل جاتی, لیکن اتنا کافی نہیں قرار دیا, بلکہ آدمی زیب تن کرنے کے لیے اپنے آپ کو بنانے سجانے سجاوٹ کے لیے لباس کا اہتمام کروایا گیا. اور یہ تین بنیادی مقاصد بتائے گئے لباس کے. اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور مختلف لوگوں نے اس پر آرٹیکلز اور مضامین لکھے ہیں. میں آج اس سلسلے میں ڈاکٹر جمال بدوی کی کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ ریش جہاں تک سوآت کی بات ہے, یعنی جسے کہیں گے ہم ستر, ستر جو چھپانا لازم ہے, وہ مردوں کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنا تک یہ ستر ہے, اس کے لیے اس کو چھپائے کافی ہے. اور عورتوں کے لیے بتایا گیا کہ ان کا سارا جسم ستر ہے سوائے چہرہ اور ہاتھ ہتھیلیوں تک اور پنڈلیوں سے نیچے, مطلب یہ کہ ٹکنے سے جو نیچے پیر کا حصہ ہے, ان تین پارٹس کو چھوڑ کر عورت کا سارا جسم جو ہے ستر قرار دیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ مرد کے لیے کمپلسری ہے, لازم ہے کہ وہ اتنا لباس تو کم از کم پہنے کہ ناف سے لے کر وہ گھٹنے تک اسے ڈھانکے, اور عورت کے لیے سارے ہی جسم کو ستر قرار دیا گیا ہے. لیکن آج ہماری عورتوں کے پاس ستر کے معاملے میں بال ستر میں شامل نہیں ہے, حالانکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بال بھی ستر میں شامل ہے. اور پھر عورتوں کے ہاں ہمارے ہاں جو لباس پہننے کا خاص اسٹائل ہے اس سے محسوس کریں گے کہ جسم کے کچھ اعضاء کھل جاتے ہیں, حالانکہ ستر پوشی اس سے نہیں ہوتی. قرآن نے لباس کا جو پہلا غرض اور جو پہلا مقصد بتایا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے, اور جب تک کہ صرف ان تین چیزوں کو کھولنے کی اجازت ہے ایسا کوئی لباس اختیار کیا جائے جس میں صرف چہرہ کھلے, صرف ہتھیلیاں کھلے اور صرف ٹخنوں سے نیچے پیر کا حصہ نظر آ جائے, تو یہ اس کی اجازت ہے. اور پھر یہ اختلاف میں آج جانے کا موقع نہیں ہے, ورنہ لوگ کہیں گے کہ صاحب امین صاحب کی باتیں جو ہیں بہت انتشار پیدا کرنے والی ہیں. میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑتا. علماء نے بتایا ہے اور امام ابو حنیفہ کے پاس, امام احمد بن حنبل کے پاس, امام شافعی کے پاس, امام مالک کے پاس, سب کے پاس اتفاق, متفق ہیں اس بات پر. اور علامہ البانی نے جو حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کی کتابیں بیروت سے شائع ہوتی ہیں اور اسی صدی کے آدمی مصر کے ہیں وہ, انہوں نے سارے اقوال کو جمع کر کے بتایا ہے کہ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کے لیے یہ تین چیزیں پردے میں شامل نہیں ہیں. البتہ اس کے بعد علماء نے حالات و ضروریات کے لحاظ سے چہرہ ڈھانکنے اور ہاتھوں کو چھپانے وغیرہ کا بھی حکم دیا ہے. یہ ایک علمی مسئلہ ہے, ایک اختلافی مسئلہ ہے, اس پر غور و فکر کرنے کی بات ہے. لیکن ان تین چیزوں کو ستر سے باہر رکھا گیا عورتوں کے لیے, یعنی چہرہ اور ہاتھ اور پیر کے نچلا حصہ, اور مردوں کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ ان کے لیے کم ہے ستر کا حصہ. یہ گویا کہ ستر قرار دیا گیا مرد اور عورتوں کے لیے. لیکن آج موجودہ تہذیب میں موجودہ دور میں دیکھیں گے کہ مرد کے لیے جہاں کم سے کم معیار بتایا گیا وہاں وہ پوری طرح سے کور ہو کر آتا ہے. اس سے پہلے میں ہم نے بتایا کہ جب بل کلنٹن کو آپ دیکھتے ہیں آتا ہے اور کسی پروگرام میں خطاب کرنے کے لیے تو اس کا صرف چہرہ نظر آتا ہے. جو عورتوں کے لیے بتایا گیا ستر وہ پھر امریکہ کا بل کلنٹن اختیار کرتا ہے. صرف اس کا چہرہ نظر آتا ہے, اس کی ہتھیلیاں نظر آتی ہیں اور بیچارے کے پیر کے نیچے ٹخنے سے نیچے کا حصہ تو نظر بھی نہیں آتا شو پہن لینے کی وجہ سے. صرف یہ دو حصے ظاہر ہوتے ہیں. جب اس کی بیوی ساتھ میں آتی ہے تو اس کو دیکھے کہ مرد کے لیے جتنا ستر قرار دیا گیا اس سے کم سے کم ہی ہوتا ہے اور اپنے پورے اعضا کو ظاہر کرتی ہے. مغرب نے یہ الٹا اس کی الٹی مندی اور اس نے اس کا ایک الٹا مطلب نکالا اور عورت کو زیادہ سے زیادہ اوریاں کیا جائے اور مرد زیادہ سے زیادہ پوشاک استعمال کرے. یہ گویا کہ ترتیب کو الٹ دی گئی. یہ شیطان کا کرشمہ ہے, شیطان کے کرتوت ہے. حالانکہ قرآن نے بتایا کہ مرد کے لیے ستر عورت کے لیے ستر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ لباس کے متعلق اس آیت میں بہت رہنمائی ملتی ہے. قرآن مجید کی یہی آیت ہے جس سے استنباط کیا جاتا ہے. پہلی بات جہاں تک ہے کہ ستر پوشی ہو, آدمی اپنے قابل شرم حصوں کو چھپائے, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو وہ لباس ایسا پہنے جس سے وہ ظاہر ہونے نہ پائے, دوسرا یہ کہ اس کا لوزنس اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ آدمی جب کپڑا پہنے مرد ہو کہ عورت اس کی اینٹومی اس کے جسم کی ساخت باہر ثابت نہ ہو تو کپڑا اتنا ڈھیلا ڈھالا پہننا چاہیے. اسی لیے فتوے کی زبان میں تو میں نہیں کہتا لیکن جینس کے لیے اسی وجہ سے اکثر لوگ پسند نہیں کرتے کہ اس سے ٹوٹل جسم کی اینٹومی اور جسم کا اتار چڑھاؤ ظاہر ہونے لگتا ہے. تو ایسے لباس انہیں فٹ ٹائٹ فٹنگز کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ بہت پتلے کپڑے پہننے باریک کپڑے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے جس سے اندر کا جسم چھلکے جھلکے نظر آئے, اس کی ممانعت ہے. یہ تینوں وجہ سے وہ پہلی ہی بات میں پیدا ہو جاتی ہے کہ قابل ستر حصوں کو چھپانا, یعنی کپڑا بھی اتنا پہننا, ڈھیلا ڈھالا بھی پہننا اور موٹا کپڑا بھی پہننا جس سے جسم کے اندرونی حصے ظاہر نہ ہونے پائے. یہ گویا کہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی یہ پہلی شرط ہے, کپڑا ایسا پہنا جائے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ کپڑا پہننے میں موسم کا لحاظ رکھ کے آدمی بدلے کپڑا. اس کے لیے کوئی اسلام نے شریعت نے کوئی یعنی میجرمنٹ کے ساتھ اور ورائٹی کے ساتھ اور فٹنگز کے ساتھ اور پرٹیکولر ڈیزائن کا کوئی کپڑا اسلام نے متعین نہیں کیا. یہ ہم بہت اعتماد کے ساتھ اصول کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے کوئی پرٹیکولر ڈیزائن کوئی پرٹیکولر فارم اور کوئی پرٹیکولر پیٹرن اسلام نے متعین نہیں کیا ہے کپڑے کے لیے. کپڑا آدمی اپنے حالات و ضروریات کے لحاظ سے پہنے لیکن اصولی طور پر ان چیزوں کا خیال رکھے گا, ستر پوشی ہو, کپڑے ٹائٹ نہ ہو, کپڑے ایک دم پتلے نہ ہو, اس کا خیال رکھیں اور اس میں کوئی فارم نہیں دیا گیا ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ مسلمانوں کا کلچرلی مسلمانوں کے لباس ہر جگہ بدلتے ہیں اور ہمارے علماء نے جو کچھ کپڑا اختیار کیا ہو قرآن اور حدیث کی ان آیتوں کی روشنی میں انہوں نے اختیار کیا, لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ صرف یہی کپڑا ہے مسلمانوں کے لیے, اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا ہو, کوئی اور ڈھب کا لباس اختیار نہیں کیا جا سکتا, یہ نہیں کہا جا سکتا. یو پی کے لوگ کچھ الگ طریقہ کا لباس استعمال کرتے ہیں, پاکستان کے لوگ کچھ الگ طریقہ کا لباس استعمال کرتے ہیں, ایران کا کلچرل ڈریس الگ ہے اور سینٹرل ایشین ریپبلک کنٹریز کے کلچرل ڈریس الگ ہے. ہر جگہ کا ایک کلچرل ڈریس ہوتا ہے, مسلمانوں کی شناخت ہے, پہچان ہے, لیکن اس میں متعین نہیں کہ یہی ہے. اور اسی کی بنیاد پر آپ تمل ناڈو کے اندر دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے اچھے اچھے علماء بھی بڑے لوگ بھی لنگی پہنتے ہیں اور کرتا نہیں, جسے جبا کہا جاتا ہے, قمیص, یہ ہمارا شرٹ والا قمیص بھی نہیں بلکہ ایک خاص قمیص ہوتا ہے جو تمل ناڈو کے اندر پہنا جاتا ہے. یہ حالات و ضروریات کے لحاظ سے علماء نے وہاں طریقہ ایجاد کیا اور لباس کے کچھ فارمز اختیار کیے, لیکن اسلام نے کوئی متعین فارم, کوئی متعین طریقہ, کوئی متعین ڈیزائن اس نے نہیں طے کیا ہے. یہ بات واضح ہو جانی چاہیے پہلی تو. اب رہی بات دوسری بات تو آ گئی, یعنی ایک تو ریش سوآت ہے یعنی قابل ستر حصوں کو چھپانا, نمبر دو یہ کہ جسمانی حفاظت کے لیے حالات اور موسمی لحاظ سے ہم کپڑے بدل سکتے ہیں طریقہ, اور تیسری چیز یہ ہے کہ زیب و زینت ہو, اس سے آدمی پہنے تو خوبصورت لگے, اچھا لگے. اور اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ مرد عورت کا کپڑا نہ پہنے, عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے, اس لیے کہ اس کے لیے وہ زینت نہیں ہے. مرد کے کپڑے سے مردانگی ظاہر ہو, عورت کے کپڑے سے نسوانیت ظاہر ہو, یہ اصول بتایا گیا. لیکن آج معاملہ اس میں بھی الٹ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کالجز کے اندر مرد بھی وہی کپڑے پہنتے ہیں, لڑکیاں اور لڑکے دونوں ایک ہی کپڑے پہنتے ہیں. اس کی ممانعت آئی ہے اسلام میں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک قسم کے کپڑے اور ایک قسم کا لباس نہیں پہن سکتے. یہ بھی ایک اصول ہے قرآن مجید کا اسلام کا. تیسرا ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ دیگر اقوام کا لباس نہ پہنا جائے. اس کا مطلب لوگوں نے بہت غلط مانا لیا ہے, اصل میں اس میں وسعت ہے. دیگر اقوام کے لباس نہ پہننے کا مطلب اس کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر قوم کا مذہبی کوئی لباس ہوتا ہے اسے پہننے کی اجازت نہیں ہے. ہر قوم کا ایک مذہبی لباس ہوتا ہے، اسے پہننے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ لباس ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، ہر قوم کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، ہر کلاس کے لوگ پہنتے ہیں، یہ کسی قوم کی خاص شناخت نہیں ہے. ہم مثلا ہم بتائیں گے صاحب، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، وہیکلس ہے، یہ ساری چیزیں انسانیت کی میراث ہیں، خواہ کسی نے اسے ایجاد کیا ہو. اس پر اگر کسی کو سیر حاصل بحث کرنی ہو اور مطالعہ کرنا ہو، تو ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا حجت اللہ البالغہ میں ارتفاقات کی بحث ہے، اس میں جو پہلی بحث ہے اسے آپ مطالعہ کر لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کپڑوں کا ایجاد کرنا، وہیکلس کا ایجاد کرنا، گاڑیاں، موٹرز، گھروں کا طرز تعمیر ہو اور کھانے کے پکوان وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں یہ کل انسانوں کی میراث ہے، یہ کسی خاص قوم کی میراث نہیں ہے. مثلا بریانی ہے، اسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلامی ڈش ہے، یہ مسلمانوں کا ڈش تو ہو سکتا ہے لیکن اسلامی ڈش ہم نہیں کہہ سکتے، ہے نا. لیکن یہ ساری انسانوں کی میراث بن گئی بعد میں، یہاں کے ہندو اقوام بھی بہت مزے سے کھانے لگتے ہیں. اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے صاحب، جو غیر اقوام کا لباس پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انہی اقوام کے ساتھ اٹھائے گا. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی ہیرو ہانڈا اور یمہا استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے جاپانیز قوم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اگر کوئی گھر میں اپنے بچوں کو اسنگی اور ہگی پہناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب انگریزوں کی ایجاد ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان بچوں کو انگریزوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ ساری انسانیت کی میراث ہے. جو حدیث میں ممانعت ہے وہ دیگر اقوام کے لباس سے مراد ہر قوم کا ایک مذہبی لباس ہوتا ہے، اس لباس کو پہننے سے آدمی مشابہ ہو جاتا ہے. مثلا گیرو رنگ کے کپڑے جو ہروگرا والے یہاں تمل ناڈو میں پہنتے ہیں، یا کالا لباس سامی ایپا کے لوگ جو پہنتے ہیں، یا پھر کرسچنز کے جو پوپ اور فادر جو پہنتے ہیں، جو ان کا ایک خاص اسٹائل کا جو کرتان ہوتا ہے، ان لباسوں کو پہننے سے آدمی مشابہ ہو جاتا ہے اس قوم کے مطابق. اسی طرح یہودیوں کی ٹوپی اور مسلمانوں کی جو گول ٹوپی، اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اس کے جو کیا کہیے کہ اس کا جو ٹوٹل ڈائمیٹر ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. یہودیوں کی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ بہت چپٹی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا اسے کچھ بال میں وہ پن وغیرہ سے شاید اس کو پن کر لیتے ہیں، ورنہ جو گر جائے گی ٹوپی. اور مسلمانوں کی ٹوپی اور تھوڑی بڑی ہوتی ہے. تو اب ان کی جو مذہبی ٹوپی ہے وہ بہت چھوٹی ٹوپی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہر قوم میں، ہر مذاہب کے اندر ایک ان کا مذہبی شعار اور لباس ہوتا ہے، اس لباس کو اختیار کرنے کی ممانعت ہے. بس اتنی ہی بات ہے، اس سے آگے کوئی اور بات نہیں ہے. یعنی دیگر اقوام کے مماثل اور مشابہت اختیار نہ کرنے کا مطلب یہی ہے، ورنہ یہ لباس، یہ کھانے پینے کے طریقے، یہ آج ہم کتنے فائدے ایجاد کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا صرف ایک لباس ہی ہے جس میں ہم انگریزوں کے مشابہ ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے طرز تعمیر اسلامی طرز تعمیر ہے؟ کیا ہمارے پکانے کے جو پورے آئٹمس ہیں، ہمارا جو کوکر ہے، ہمارے جو سٹوز ہیں، ہمارے جو اونس ہیں، کیا یہ سارے مسلمانوں کے اور عرب کا ایجاد کرتا ہے؟ کیا ہمارے بائکس عرب کے ایجاد کرتا ہے؟ کس چیز کو ہم کہیں گے کہ صاحب یہ سب مسلمانوں کی ہے؟ یہ تو عام انسانوں کی میراث ہے، جتنے انونشنز ہوتے ہیں یہ عام انسانوں کی میراث ہوتے ہیں. اسی طرح طرز تعمیر، طرز لباس اور طرز تناول، یہ ساری چیزیں بھی عام انسانوں کی ہوتی ہیں. اس میں اگر کوئی مذہبی رخ پایا جاتا ہے تو اسے اپنانا نہیں چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسے کہ ہندوؤں کا ایک خاص لباس ہے. ورنہ مسلمانوں میں دھوتی استعمال کرتے ہیں، ہندوؤں کی دھوتی ہے لیکن مذہبی نہیں ہے، وہ مذہبی لباس نہیں ہے دھوتی ہے. ہاں دھوتی اگر اس کا لینتھ کم لوگ پہنتے ہیں تو پھر وہ ممنوع ہو جائے گا لباس. وہی دھوتی جب مسلمان پہنتے ہیں، تمل ناڈو کے ساؤتھ میں اور کیرلا کے مسلمان دھوتی ہی پہنتے ہیں، اس دھوتی سے جو غیر مسلم ہمارے لوگ ہیں اس دھوتی کا پہلو کھول کر اسے اوپر اٹھا کر باندھ لیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی اس کو باندھنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اس سے ان کا ٹخنا نظر، گھٹنا نظر آ جائے گا. تو لباس جو ہے وہ ہر جگہ اپنی ضرورت اور لحاظ سے استعمال کیا جا سکتا ہے، صرف دیگر مذاہب کے مذہبی جو طرز لباس ہیں اسے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. عورتوں اور مردوں میں یہ ساری چیزیں کامن ہیں. اب اس کے علاوہ مردوں کے لیے بالخصوص، عورتوں کے بالمقابل فاخرہ لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. ریشم کے کپڑے، ایک دم بھڑکیلے کپڑے اور اس طرح کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا اور چاندی پہننے کے لیے حرمت ہے، اس لیے مرد کو اس طرح سے لباس فاخرہ کی اجازت نہیں ہے. عورت کو اس طرح کے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، لیکن وہ برتر عام آنے کے لیے نہیں، اس کے حدود اور دائرہ کار الگ. یاد رکھیں کہ صاحب ہم یہاں پردے پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم لباس کے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، لباس اتارا ہے، یہ تمہارے لیے سوغات ہے، یہ تمہارے لیے ریش ہے. اس کے بعد فرمایا کہ
وہ لباس التقوی دالے کا خیر، اور تقوی کا لباس ایک اور لباس ہوتا ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کا بھی ایک عام مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ صاحب لباس میں تقوی کا لباس یہ ہے کہ آدمی بالکل یہاں سے یہاں تک اتنے میجرمنٹ کا، اتنے پیمانے کا پہنے۔ لباس تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں اس لیے یہاں اس وقت حوالہ دوں گا، میں آپ پڑھیں معرف القرآن۔ معرف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب نے بہت واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ تقوی کے لباس سے مراد، ایک تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس اتارا، وہ ظاہری لباس ہے تمہارے جسموں کو ڈھانکنے کے لیے، اور ایک اندرون کا بھی لباس ہوتا ہے، وہ لباس تقوی ہے۔ قلوب کے اندر جب تقوی ہوگا، تقوی کا لباس ہوگا، تو آدمی ظاہر میں بھی اچھے سے اچھے کپڑے پہنے گا، اور اگر قلب کے اندر یہ کپڑا اتر جائے، تقوی کا کپڑا اتر جائے، اور قلب اگر ننگا ہو جائے تو جسم ننگا ہونے میں دیر نہیں لگتا، جسم کو ننگا ہونے میں دیر نہیں لگتی اگر قلب ننگا ہو جائے۔ اور قلب کا جو لباس ہے وہ تقوی ہے۔ جب تک انسانی قلوب کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے احکام و اطاعت کا جذبہ کار فرما ہوگا، وہ ہر عمل پر، وہ ہر حکم پر عمل کرے گا۔ اور اندر کا یہ تقوی کا لباس اتر جائے تو آدمی کا ظاہر کا لباس بھی بہت جلد اتر سکتا ہے۔ تو علماء میں سے کچھ لوگوں نے اس کا مطلب ظاہری تقویٰ لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد دل کا تقویٰ لیا ہے، اور یہی دل کا تقویٰ اندرون کا لباس ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس پر توجہ دو کہ اندرون سے بھی تم بہت آراستہ ہو جاؤ، تو پھر بیرون سے بھی آراستہ ہونا تمہارے لیے آسان ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، کل بھی یہ بات آئی تھی کہ اے بنی آدم، آدم کی اولاد کو پھر اکسایا گیا، پھر غیرت دلائی گئی کہ شیطان سے چوکن نہ رہیں، تو اس نے باپ سے دشمنی کی، تمہیں بھی اس سے دشمنی اختیار کرنی چاہیے۔ بتایا کہ یہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، جس طرح اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا تھا ایک دوسرے کے صدر کھول کر، اس طرح وہ تمہیں بھی کرنا چاہتا ہے۔ یہ گویا کہ شیطان کی چال ہمیشہ سے یہی رہی ہے، جیسے ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ اوریاں کرنے کا بہت آرزومند ہوتا ہے، اور تہذیب کے نام پر، آرٹ کے نام پر، فن کے نام پر، کاسٹیوم ڈیزائننگ کے نام پر، سب ماں نام دے کر وہ اپنا فریضہ یہ انجام دیتا ہے کہ انسانوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھلیں۔ اور اس میں بالخصوص شیطان عورت کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اور اس وقت آپ ہندوستان میں لے لیجیے یا بیرون میں بھی کہیں بھی لیجیے، ہر ایڈورٹائزمنٹ میں بیچاری عورت کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں عورت کا کوئی جو ہے کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن مرد کے انڈر ویئر میں عورت آئے ایڈورٹائزمنٹ میں۔ ایک انڈیا ٹوڈے لے کر ہم نے ایک مرتبہ سروے کیا تھا، آپ بھی کبھی بھی انڈیا ٹوڈے، فرنٹ لائن، کوئی میگزین نکال لیجیے، اس میں کتنے ایڈورٹائزمنٹ نکالی، اگر 100 ایڈورٹائزمنٹ ہوں تو 95 ایڈورٹائزمنٹ میں عورت کو اریاں کر کے بتایا گیا ہوگا، خام خواہ سے استعمال کیا جائے گا۔ رینالڈ پن ہے، یہ سب کے استعمال کی چیز ہے، لیکن عورت ہی کو بتایا جائے گا صاحب بائک بجایا جائے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بجاج بائک عورتیں جو ہے 2% بھی چلانے والی نہیں ہوتی ہوں گی پورے ہندوستان میں، اور 98% مرد استعمال کرتے ہیں، اور مردوں کی یہ توہین ہے کہ صاحب ڈرائیو کریں آپ، اور ایڈورٹائزمنٹ میں بتایا جائے عورتوں کو، ہر جگہ ہر ایڈورٹائزمنٹ میں بے جا طور پر عورتوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کا جال ہے بچھایا ہوا، اور اس میں لوگ پھنستے ہیں۔ ہر ایڈورٹائزمنٹ میں عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بنی آدم کو خطاب کر کے، دیکھو تم ہوشیار رہنا، شیطان نے جس طرح سے ایک دوسرے کا سطر کھول کر آدم حوا کو جنت سے نکلوایا تھا، اس کی ایک کوشش یہی ہے کہ تم کو بھی اس طرح سے کرے، اور ہر طریقے سے تمہاری اوریانیت کا وہ کہاں ہے۔ اور پھر فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان کے بارے میں ایک بنیادی بات بتائی گئی، دیکھو شیطان سے ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، شیطان اور اس کی پوری جماعت ایسے جگہ سے وہ تمہیں دیکھتی ہے، اور وہ تم پر حملہ آور ہوتی ہے جہاں تم دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان اور اس کی پوری جماعت کے متعلق کہا گیا کہ وہ انسان کو بہت مختلف زاویے سے حملہ کرتا ہے، یہی جو اس نے کہا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا، انسان نہیں دیکھ سکتا، انسان دیکھتا نہیں ہے، اور مختلف طریقے سے وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ جیسے میں نے ایڈورٹائزمنٹ کی بات کہی، سب آدمی دیکھتے ہوئے سمجھتا ہے سب یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، لیکن اس ایڈورٹائزمنٹ کے پس پردہ شیطان کی چال کار فرما ہوتی ہے، اور وہ اس انداز سے حملہ کرتا ہے کہ انسان پہچان نہیں پاتا کہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان مختلف بھیس بدل کر، مختلف روپ بدل کر وہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور انسان اسے دیکھ نہیں سکتا، اس کی جماعت کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے گوشے اور زاویوں کو نہیں دیکھ سکتا جہاں جہاں سے شیطان کی جماعت حملہ کرتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو ان سے ہوشیار رہنا، اور یہ کہا کہ ہم ایمان مضبوط ہوگا، شیطان انہیں ساتھی نہیں بنا سکتا، شیطان ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ جس دن ایمان کمزور ہوا، اس دن شیطان کے نرے میں چلا جاتا ہے کوئی بھی فرد۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ شیطان کی چالوں ہی کی بات چلی، لباس کی بات چلی، تو حزب مناسبت، ایک موقع کی مناسبت سے ایک اور بات آ گئی، وہ یہ کہ یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے، اور یہ جو کہا کہ وہ مختلف زاویوں سے، مختلف مقامات سے حملہ کرتا ہے اور تم نہیں دیکھتے، تو یہاں ایک اور مقام کی طرف توجہ دلائی گئی، وہ یہ ہے
کہ اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہ آبانا, ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے, یہ پہلے بھی بات آ گئی ہے. اور شیطان نے ان کو اس طرح سے لبھایا, بتایا کہ صاحب دیکھیں یہ کپڑا زیب و زینت کی چیز ہے اور خدا کے سامنے زیب و زینت کر کے جاؤ گے, یہ کیسے ہے؟ جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اسی طریقے سے تم قیامت کے دن بھی اس کے سامنے حاضر ہونے والے ہو. تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی اپنی اصلی شکل میں چلے جانا چاہیے, اور لباس جس میں تم گناہ کرتے ہو اس لباس کو پہن کر تم کعبے کا طواف کرو گے. شیطان نے ان کو اس طرح سے سجایا. شیطان آدمی کو غلط طریقے پر لگانے کے لیے بہت اچھے بہانے استعمال کرتا ہے, اچھے انداز سے پھسلاتا ہے. تو کہا کہ یہ اہل عرب اس میں صرف قریش مستثنا تھے, قریش کپڑوں کے ساتھ طواف کرتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم برگزیدہ ہیں, اور باقی لوگوں کے متعلق یہ تھا یا تو وہ قریش سے کپڑے مستعار لے کر طواف کریں یا ننگے ہو کر طواف کریں. عرب کے دیگر لوگ اس طرح سے کرتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ صاحب خدا تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے, تو وہ کہتے تھے, دو دلائل دیتے تھے. ایک تو ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی روش میں پایا کہ اسی طرح سے طواف کرتے تھے, قرآن اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی دلیل ہی نہیں جس کا جواب دیا جائے. باپ دادا کو کسی رسم رواج پر پانا کسی چیز کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے ہرگز, تو قرآن اس کا جواب نہیں دیتا. اور دیگر جگہ جواب دیتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا اگر گمراہی پر مبتلا تھے تو کیا تم نے سمجھتے ہو کہ وہ حق ہے؟ تو ایک تو دلیل یہ دیتے تھے, صاحب ننگے طواف کرنے کی سنت ہم نے اپنے باپ دادا سے پائی. دوسری چیز وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہدایت کی, ہماری شریعت یہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے بگڑ کر ان سے کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی ہی جو ہے فحش کا, قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, فحش کا حکم کبھی اس نے نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی پاکیزہ بنائی ہے. اور کیسے ہے وہ؟ پروردگار پاک اس کی بنائے ہوئے انسانوں کی فطرت پاک, اس کا بھیجا ہوا دین پاک, اس کے انبیاء پاک, لیکن اس کی تعلیمات ناپاک ہوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آدمی فحش کا ارتکاب کرے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم خدا تعالیٰ پر ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا, بتا دیجئے ان لوگوں کو, قل امر ربی بالقسط, میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ قسط پر قائم رہوں, اور میرا رب قسط پر ہے. عدل و قسط پر تفصیل سے سورہ مائدہ میں گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے, عدل اور اعتدال اس کی صفت ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر بھی عدل اور اعتدال کی صفت پیدا ہو. اسی لیے اس نے اسلام بھی بھیجا, تو عدل اور اعتدال اس کی صفت ہے, اسلام کی صفت, ہر معاملے میں بیلنس, ہر معاملے میں اعتدال. تو قرآن نے کہا کہ اعتدال کو چھوڑ کر یہ لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں, حالانکہ یہ اعتدال سے گری ہوئی چیز ہے, یہ تفریط ہے. افراد اور تفریط کو اسلام نہیں پسند کرتا, ایکسٹریمزم کو اسلام پسند نہیں کرتا, بیلنس طریقہ اسلام دیتا ہے, اعتدال کا طریقہ دیتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ دیکھو میرا رب قسط پر قائم ہے, اور واقیم وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین لہ الدین, اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہر ظاہری عبادت میں, کعبے کے طواف کی بات آئی تو ظاہری عبادت میں مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں اپنا چہرہ, اپنا ذہن, اپنا رخ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف رکھوں, یہ ظاہری طور پر. اور باطنی طور پر بہتر کہ خدا تعالیٰ کے لیے ایک دم ایکسو ہو کر قلب خدا تعالیٰ کی طرف رکھوں, اس بات کا مجھے حکم ہوا ہے, اور خدا نے کوئی فحش بات کا حکم نہیں دیا. کما بدا کم تو ادون, اور تم اس پر اسی وقت عمل کر سکتے ہو جبکہ تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہو. تو کہا کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور قیامت کے دن کھڑا کریں گے, اور تمہارے ان تمام گمراہیوں کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. تو آخرت کا یقین اور وہاں کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس ہی انسان کو نیکی پر گامزن کر سکتا ہے, رکھ سکتا ہے. اور اسی یقین کی وجہ سے آدمی ہر وقت اپنا چہرہ خدا کی طرف رکھ سکتا ہے, اور قلب کو بھی خلوص سے آراستہ و پیراستہ اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اسے قیامت کے دن اٹھ کر کھڑے ہونے کا پکا یقین ہو. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ گروہ کو ہدایت بخشی ہے, یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کی طرف اشارہ ہے, اور کچھ لوگوں پر ضلالت اور گمراہی چشمہ کر دی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت نیک جا رہے ہیں, بہت ہدایت یافتہ ہیں, یہ اپنے زام میں سمجھتے ہیں, لیکن یہ گمراہ لوگ ہیں, شیطان کے دوست ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے, دیکھیے بات جیسے جیسے وہاں ضرورت کھلتی جاتی ہے قرآن مجید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اینگلز کا. حضرت آدم حوا کا قصہ شروع ہوا, جب لباس کی بات آئی آدم و حوا کے لباس کھلنے کے تو لباس کی آیتیں نازل کر دیں, جب لباس کی بات آئی تو کعبے کے طواف کرتے تھے تو کعبے کے طواف کے سلسلے میں بات آ گئی. پھر ویسے ہی جب بات نکلی تو کعبے کا طواف لوگ اس وجہ سے کرتے تھے کہ صاحب یہ سب زینت کی چیزیں ہیں, خدا تعالیٰ زینت کو پسند نہیں کرتا, جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے بھیجا ہمیں اسی انداز سے خدا کے پاس کعبے میں چلے جانا چاہیے. اس کی نفی کرتے ہوئے قرآن نے کہا, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر عبادت کے وقت, یہاں مسجد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے عبادت کے مفہوم ہے, ہر عبادت کے وقت تم زینت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زینت سے مراد آدمی جو ہے
جس طرح فنکشنز میں جاتا ہے اس طرح ہی بہترین سے بہترین کپڑے پہن کر آنے کا حکم نہیں ہے اس میں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں لوگ جہالت اور نادانی کی بنیاد پر ننگے ہو کر عبادت کرتے تھے, یہ طریقہ پسند نہیں ہے. عام لباس, بہتر سے بہتر لباس پہن کر آؤ. جو عام لباس آدمی انسان صبح شام استعمال کرتا ہے اس لباس کو پہن کر عبادت کرنے کا حکم ہوا ہے. ہاں کچھ مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ اپنے پاس جو لباس ہو اس میں سے اچھا لباس منتخب کیا جائے. امام حسن اور امام حسین وغیرہ کے بارے میں روایت میں آتی ہے بات کہ وہ عام لباس تو دیگر استعمال کے لیے رکھتے تھے اور نماز کے لیے اور بہتر کپڑا اور بہتر لباس ان کے پاس جو ڈریس ہوتا تھا وہ پہن کر آتے تھے. بہرحال اچھے سے اچھا لباس آدمی پہن کر آنا چاہیے. خدا کے دربار میں جاتا ہے صاحب, کسی یجمان کے دربار میں جائے, کسی منسٹر کے دربار میں جائے, تو آدمی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا ویل ڈریس ہو کر جائے. خدا کی بارگاہ میں, کائنات کے رب کے بارگاہ میں آدمی جائے تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر جانا چاہیے. اور پھر کیونکہ حد اعتدال سے تجاوز پر بات آئی, کپڑے نکال دینا حد اعتدال سے تجاوز ہے, وہیں موقع کی مناسبت سے یہ بات بھی کہہ دی گئی, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. قرآن کپڑے پہننے کے معاملے میں اور کھانے پینے کے معاملے میں اجازت نہیں دیتا, بہت اوپن اجازت ہے کہ صاحب خوب کھاؤ پیو, اچھا اچھا کپڑا پہن, لیکن اسراف نہ کرو. یہ ممانعت ہے, صرف یہ ممانعت ہے. اس لیے کہ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین, جو اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں, شیطان اسراف پر اکساتا ہے. اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے. آدمی اپنے معاشی معیار کے مطابق, اپنے سماجی معیار کے مطابق اچھے سے اچھا کپڑا پہنے, اچھے سے اچھا کھائے پہنے, اس کی قرآن اجازت دیتا ہے. اب اس میں بلا تصریفو, اسراف نہ کرو, اس کو عقل سلیم پر چھوڑ دیا گیا کہ غریب آدمی کے لیے جو اسراف ہے, ایک امیر آدمی کے لیے اسراف نہیں ہو سکتا. ایک امیر آدمی کے لیے کیا اسراف ہے وہ خود طے کرے گا. یہ طے کرنا کہ اسراف کہاں ہے, اعتدال کہاں ہے, وہ آدمی طے کر سکتا ہے. تب ایک غریب آدمی کے لیے خامخا فلائٹ سے سفر کرنا وہ اس کے لیے اسراف ہو سکتا ہے, لیکن ایک مالدار آدمی کے لیے, ایک بزنس مین کے لیے اس کی ضرورت ہے, اسے وقت کی اہمیت ہے, وہ اگر سفر کرے تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے. اسی طرح کپڑوں کے معاملے میں بھی کہ ایک آدمی ہے جسے ہفتے بھر میں ایک جو کپڑا نصیب ہو تو وہ اس کے لیے مناسب ہے, اور ایک آدمی جو ہر روز ایک کپڑا پہنے تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں, وہ اسراف میں شامل نہیں ہے. آدمی کے معاشی معیار کے مطابق وہ خود طے کر سکتا ہے کہ اسراف کی حد کیا ہے. اس لیے کہ علماء میں ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جو کپڑے اور کھانے پینے کے معاملے میں حد درجہ بہترین ذوق رکھنے والے پیدا ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے مالدار آدمی تھے اور اچھے سے اچھا لباس پہنتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معرف القرآن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 365 دن کے لیے 365 ڈریس استعمال کرتے تھے, اور ایک ڈریس جب ایک مرتبہ استعمال کرتے تھے تو دوسری مرتبہ استعمال نہیں کرتے تھے. جہاں اسراف نہیں ہے, ان کے درس کے حلقے بہت وسیع ہوتے تھے, غریب طلبہ ان کے پاس پڑھتے تھے, ہر دن ایک لباس پہننے کے بعد وہ اپنے غریب طلبہ کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. امام مالک کے بارے میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات آئی تھی ایک 8 دن 10 دن پہلے کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے, اور ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ عالم دین اور دین کا داعی اور دین کا کوئی آدمی علم رکھنے والا ہو تو وہ غریب ہونا چاہیے, پھٹیچر قسم کا آدمی ہونا چاہیے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, وہ پتیوں کی جھونپڑی کے اندر بسیرا کرے, یہ تصور پایا جاتا ہے. حالانکہ غلط تصور ہے. امام راضی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ وقت کے بادشاہ کو لون دیا کرتے تھے. اگر وقت کے بادشاہ کے بیت المال میں پیسوں کی کمی آ جاتی تو امام راضی پیسے دیا کرتے تھے, اسسٹنس, فائنانشل اسسٹنس کیا کرتے تھے. تو علماء میں ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ کھانے کا پہننے کا بہترین ذوق رکھتے تھے, لیکن عقل سلیم اور فطرت بتائے گی, انسان کا اندرونی ضمیر بتائے گا کہ کہاں وہ حد اعتدال سے تجاوز کر رہا ہے. بہرحال اسراف نہیں کرنی چاہیے, اس کا احساس ہونا چاہیے. ہمیشہ کہ یہ بات میں عرض کرتے ہوئے چلے کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو قرآن مجید میں احادیث میں بات آئی ہے کہ صاحب کتنا کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ, یہ اپنی جگہ صحیح ہے, اس پر عمل کریں. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ صاحب کھاتے وقت آدمی کئی چیزیں نیچے ڈال دیتا ہے یا کچھ ضائع ہو جاتا ہے, ویسٹ کرتا ہے, اور شادیوں میں تو بالخصوص بہت سا کھانا. اس لیے کہ صاحب یجمان ہی, یجمان کے چھوٹے بھائی لے جا کر رکھو, گرم گرم رکھو, ڈلیا رکھتے ہیں اور کھانا اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اچھا خاصا کھانا چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں. مجلسوں میں یہ ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر ہمارے دوست تنظیمی زندگی میں یہ جب موقع ہوتا تھا اس طرح سے بیٹھ کر کھاتے ہیں اور اس طرح کر جب اصرار کر کے لوگ لا کر اتارتے تھے تو ہمارے ایک بزرگ نے ایک دوست کو ٹوکا کہ کیا بنائیے کھاتے وقت. اس لیے کہ کہنا چاہیے صاحب لیجئے اور تھوڑا لیجئے, یہ آدمی کی شفقت اور مہمان نوازی کا ایک ادب ہے کہ صاحب کہیں لیجئے مزید لیجئے, لیکن ظلم زبردستی سے جو اصرار کے ساتھ لوگ لا کر دھکیلتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا اسراف ہوتا ہے. اور ہمارے ایک بزرگ نے بتایا اجتماع کے وقت کہ صاحب یہ جو کھانا تم پلیٹ میں چھوڑ کر اٹھ رہے ہو, تمہارے پاس تو یہ دلیل ہے کہ تمہارا پیٹ بھر گیا, لوگوں نے زبردستی رکھ دیا اس لیے تم چھوڑ کر اٹھتے ہو, لیکن یہی وہ دو لقمے ہیں جس کے لیے صومالیہ کے مسلمان جو بھوک مری کا شکار ہیں, یہی وہ دو لقمے خانے جس کے لیے بوسنیا کے فوجوں تک یہ دو لقمے نہیں پہنچتے, اور دشمنوں نے جو ہے ایسی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں کہ ان دو دو لقمے کے لیے وہ ترستے ہیں, بلبلاتے ہیں. ان دو لقموں کو تم بہت حقیر سمجھتے ہو, لیکن یہ دو لقمے مسلمانوں کے لیے بہت عظیم ہیں. صومالیہ کے مسلمانوں کے لیے, افریقہ کے غریب مسلمانوں کے لیے, بوسنیا کے لڑنے والے مجاہدین کے لیے یہ دو دو لقمے ان کے لیے زندگی کا سامان فراہم کر دیتے ہیں, اور یہ دو لقمے میسر آ جائے تو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے ان کے لیے کافی ہے. کتنی بڑی عبرت کی بات ہے ان کھانوں میں جو اسراف ہم کرتے ہیں. اسراف کیا ہے سمجھنا چاہیے, اسراف کے حد کیا ہے آدمی سمجھ سکتا ہے, اور اسراف کرتے وقت یہ احساس رہے کہ صاحب یہ جو ہماری ضرورت نہیں ہے کتنے انسانوں کی ضرورت ہے, ضرورتیں پوری کر سکتی ہے چیز. تو کھاتے وقت پہنتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے. اسی طرح پہننے کے معاملے میں بھی کہ ہمارے قریبی تنظیمی ساتھیوں کا ہماری زندگی میں ہم نے مشاہدہ کیا, ہمارے جو جنرل سیکرٹری تھے ہمارے ساتھ ان کا معمول تھا چار پانچ کپڑے ہی رکھتے تھے, اور جب ہر رمضان میں چار کپڑے سے سیتے تھے اور چار کپڑے وہ غریبوں کو صدقہ کر دیتے تھے. یہ کہ آدمی غریبوں کا خیال رکھے کھاتے وقت پہنتے وقت, اور ایسا نہ ہو کہ آدمی پہن کر کھا کر ویسٹ کرے بلکہ وہ چیز جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے وہ دیگر لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کا اہتمام کرے تو وہ اسراف نہیں ہوگا, اور اگر اٹھا کر پھینکے تو وہ اسراف ہوگا. انہ لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ دیکھیے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون, کہ آپ کہیے کہ کس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرانے کا حق دے دیا. مسلمانوں کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو انہوں نے خود ساختہ طور پر اپنے طور پر انہوں نے حرام ٹھہرا دیا. بہت سے صوفیہ کے اندر, جو صحیح صوفیہ کے اندر نہیں ہے, غلط طریقے پر کہ بہت سے لوگوں کے معاملے میں آتا ہے کہ صاحب انہوں نے نہانا ہی چھوڑ دیا, انہوں نے صابن کا استعمال ہی چھوڑ دیا, انہوں نے برسوں سے جو ہے کپڑے ہی نہیں پہنے, وہ برسہ برس تک کسی جگہ بیٹھ کر عبادت کرتے رہے. یہ دراصل یہ ساری چیزیں جو ہے یوگیانہ تصور ہندوؤں سے اور بدھسٹ سے اور سکھ اور کرسچن سے لیا گیا ہے اس سے متاثر ہو کر, ورنہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے صوفیہ گزرے وہ اس طرح نہیں کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی زینت کو حرام قرار دینے کا کس نے تمہیں اختیار دیا؟ کپڑا اللہ تعالیٰ کی زینت ہے, اور کھانے پینے کی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعامات ہیں, کس نے تمہیں حرام قرار دیا؟ بہت سی چیزوں کو دیکھیے, لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ جو زینت کے کپڑے ہیں اسے ترک کرنے میں آدمی روحانی طور پر بلند ہوتا ہے. یوگیوں کا یہ تصور, بدھسٹ کا یہ تصور کہ اجنتا ایلورا کیو جن لوگوں کو جانے کا موقع ہوا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ان کے پنڈت اور پروہت آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان میں سب سے مقدس ترین آدمی وہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر جوان ہونے تک اور بوڑھا ہونے تک بھی جسم پر ایک تار بھی نہ استعمال کرے تو وہ سب سے مقدس مانا جاتا ہے. اور وہاں اجنتا اور ایلورا کے کیوز میں آتے ہیں, ایک ہفتے میں ایک دو دن ہوتا ہے جہاں آ کر وہ بدھا کے جو مجسمے رکھے ہوئے ہیں ان کی پوجا پاٹ کے لیے وہ لوگ آتے ہیں, اور ان کے پیچھے ایک بڑا جمع غفیر ہوتا ہے اور بڑے بڑے جو مارواڑی اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں کاروں میں آتے ہیں اور لے آتے ہیں. اور دیکھا کہ صاحب کون پروہت اتر رہے ہیں تو ایسے پروہت اترے کہ بالکل مادرزاد ننگے ہوتے ہیں, اور ان کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تک تقرب حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ آدمی ان زینتوں سے دور ہو جائے, مبرہ ہو جائے. قرآن پوچھتا ہے کہ قل من حرم زینۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی زینت کو جو اس نے انسانوں کے لیے نکالا, انسانوں کے لیے پیدا کیا, اسے حرام قرار کس نے دے دیا؟ کس نے تمہیں یہ حق دیا کہ اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو اپنے آپ پر حرام قرار دے لو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے. اور سارے طیبات دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں جس میں کوئی قباحت نہ ہو, جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہ ہو, اور جس میں فی نفس ہی کوئی غلاظت نہ ہو, وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے حلال قرار دی ہیں, اور کہا کہ قل ہی للذین آمنوا, دنیا میں بھی یہ مومنوں ہی کے لیے ہے. لیکن دنیا چونکہ دار العمل ہے تو مومنوں کو بھی یہ ساری چیزیں ملتی, کافروں کو بھی ملتی ہے, لیکن قیامت میں خالصۃ یوم القیامہ یہ ساری طیبات, یہ ساری اچھائیاں, یہ سارے فضل اللہ تعالیٰ کے قیامت میں صرف اور صرف مومنین کو ملیں گے. کذلک نفصل الآیات, اللہ تعالیٰ دیکھو کس طرح اپنی باتوں کو کھول کھول کر سمجھا رہا ہے, لعلکم لقوم یعلمون, مختلف انداز سے سمجھاتا ہے. اب عرب کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا, جیسے ابھی تین چار دن پہلے سورہ انعام میں بھی ایسی بات گزری تھی کہ صاحب جب حلال کی باتیں چلی اور حرام کی باتیں چلی تو اہل عرب نے بہت سی چیزوں کا اپنے آپ سے حرام ٹھہرا لیا تھا, تو خدا نے کہا کہ دیکھو اچھے بھلے چنگے جانوروں کو تم نے حرام قرار دے لیا, جبکہ حرام یہ تھا کہ فحش کام کرنا, زنا کرنا اور پھر قتل نفس کرنا وغیرہ وغیرہ حرام ہے. جیسے وہاں بات آئی اسی کانٹیکس میں یہاں بات یہ آئے کہ صاحب یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہے, کپڑے پہننا حرام نہیں ہے, اچھا کھانا حرام نہیں ہے, حرام جو چیز ہے قل انما حرم رب الفواحش, تمہارے رب نے میرے رب نے فواحش کو حرام ٹھہرایا. فواحش پر گفتگو پرسوں ہو چکی ہے. اور ما ظاہر منہا وما بطن، ہر برائی کا فعل جو کھلا ہو یا چھپا ہو یہ حرام ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اسم گناہ کے کام یہ حرام ہے، اور والبغ خدا سے بغاوت، خدا سے سرکشی یہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں تمہارے اندر موجود، تم بڑے متقی ہو، تم سمجھتے ہو کہ خدا کا تم نے تقرب حاصل کر لیا، جبکہ گناہ تمہارے اندر، خدا سے بغاوت، خدا سے سرکشی، پیغمبر کی بات نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، یہ سارے گناہ تم نے جمع کر لیے، یہ تم پر حرام قرار دیا گیا. اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ساری چیزیں تو تمہارے لیے حلال ہیں، نبی کو ستانا، نبی اور اس کے ساتھیوں کا انکار کرنا، اور انہیں جو جس طرح سے مصیبت میں مبتلا کرتے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہو گئی، اور حرام ٹھہری تو صرف کپڑا حرام ٹھہرا. یہ تمہاری عجیب الٹی منطق. اس کے بعد فرمایا وان تشریکو باللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اصل میں گناہ ہے. گناہ کے کام، فواحش، اسم، بغی، شرک، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں. اور یہ سب چیزیں تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہو. وانت قول اللہ علی ما لا تعلمون، علم کے بغیر تم نے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پر باندھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ پر تم نے کہہ دیا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اچھی سے جو اچھی طیبات کو حرام نہیں قرار دیا ہے، یہ ساری باتیں تمہاری بغیر علم کے ہے. ولکل امت اجل، دیکھو یاد رکھو، اب پھر انذار، جیسے ہم نے بتایا یہ سورہ انذار کا ہے، وارننگ کا ہے. کہا کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ جب وقت آ جائے گا تو فائدہ جا اجلہم لا یستاخرون ساعت ولا یستقدمون، ایک پل کی بھی نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی. ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، اور وہ وقت کیا ہے؟ فزیکل وقت نہیں ہے، جس طرح ہر فرد کی موت کے لیے ایک وقت ہے، اور وہ وقت سے ایک منٹ پہلے بھی ایک منٹ بعد بھی اس کی موت نہیں آتی، بالکل اسی وقت پر اس کی موت آتی ہے. اسی طرح قوموں کے لیے بھی موت آتی ہے، لیکن قوموں کی موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر کا کیا تناسب پروپورشن ہے، اور ایک لاسٹ پروپورشن ہے جو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. خیر اور شر، اچھائی اور برائی، بناؤ اور بگاڑ کا پروپورشن ہر قوم کے اندر ہوتا ہے، اور کسی قوم کے اندر بنانے کی صلاحیت بگاڑنے کی صلاحیت سے زیادہ ہو تب تک اسے مہلت دیتا ہے، اور کسی قوم کے اندر بنانے کی صلاحیت سے زیادہ بگاڑنے کی صلاحیت ہو تو اسے ختم کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ ہر قوم کے لیے مٹنے کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت جب آ جائے گا تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کر پھینک دے گا. ابھی تمہارے اندر خیر و شر کا تناسب ہے، اور تمہارے اندر قبول کرنے والے ابھی لوگ موجود ہیں، لیکن جس دن یہ تناسب ختم ہو جائے گا اور برائیاں اور رکاوٹیں پیدا کرنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور نبی کی بات کا ماننے والے کم ہو جائیں گے، تب ہم اس قوم کو ختم کر دیں گے. تو وارننگ دی گئی اور کھلم کھلا کہا گیا کہ ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، صفائی ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اور پھر ایک منٹ کی بھی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی. پھر فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم، یہ بنی آدم سے مراد یہاں خاص کر اہل قریش ہیں، اور یہ شیطان کے، جیسے میں نے کہا کہ آگاہ رہنے کے لیے یا بنی آدم کا لفظ استعمال کیا گیا. فرمایا کہ اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ جب جب تمہارے درمیان رسول آئیں گے اور ہماری تعلیمات کو لے کر آئیں گے، جو لوگ ان کی اتباع کریں گے، فمن اتقا و اصلحا، جو تقوی اختیار کریں گے اور جو اپنی زندگیوں کی اصلاح کر لیں گے، ان کے لیے رنج اور خوف کا کوئی موقع نہیں ہوگا. یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی کہ فیم یاتینکم منی ھدن فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کہ نبی حضرت آدم کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، اس کے بعد ہم انبیاء بھی بھیجیں گے اور کتابیں بھی بھیجیں گے، جو جو لوگ کتاب کی پیروی کریں گے، انبیاء کی پیروی کریں گے، انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوف کا، ڈر کا، رنجش کا، پریشانی کا کوئی موقع نہیں ہے. سوچئے آج مسلمان کتنے پریشان ہیں، کتنا جو ہے واویلا کرتے ہیں، کتنے مسائل میں، مصیبتوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ تقوی کا رویہ اختیار کریں گے، جو لوگ اصلاح کر لیں گے، جو لوگ رسولوں کی بات مانیں گے، جو لوگ کتابوں پر چلیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی بات کی انہیں رنجش نہیں ہوگی. سمجھ میں آتی ہے ہم یہ بات کہ جب ہمیں خوف اور رنجشیں اور مصیبتیں آ گھیرے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تقوی کا بیرومیٹر کم تو نہیں ہو گیا، کہیں ہمارے اندر اصلاح کے کوششیں اور اصلاح کی کاوشیں کم تو نہیں ہو گئے، اصلاح کرنے والے لوگ کم تو نہیں ہو گئے. سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اصلاح کرنے والے موجود ہوں، تقوی پر لوگ قائم رہیں، اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں، لوگ ہدایت پر اور کتاب پر چلتے رہیں، تو خوف اور رنجش نہیں ہوگی، اور جب لوگ اس سے دور ہوں گے تو خوف اور رنجشوں کی یلغار ہوگی قوموں پر. تو فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو قبول کریں گے اور تقوی کی روش اختیار کریں گے اور اصلاح کر لیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. اس کے برعکس جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، ہماری آیتوں کے بالمقابل استکبار بتائیں گے، کبریائی بتائیں گے اور ریزسٹنس اختیار کریں گے، ایسے سب لوگوں کو اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، ایسے سارے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور انہیں اس میں جھونک دیا جائے گا. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں تراشے اور افترا کرے، ایسے سب لوگوں کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب چٹایا جائے گا. یہاں سے اب آیتیں شروع ہوتی ہیں وہ سورہ آراف کی اہم ترین آیتیں ہیں، وہ ہے جنت اور جہنم کا منظر ہے. ہم کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. اتنی بات یاد رہے کہ قرآن میں جنت اور جہنم کے مناظر قرآن نے پیش کیے، لیکن سب سے طویل ترین منظر قرآن میں یہیں پایا جاتا ہے. سب سے لانگسٹ جو سین پایا جائے گا کہ کفار مشرک ان کو کیسے لے جا کر جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، ان کے درمیان کیا تو تکار ہوگی، کیا ان کے درمیان لڑائیاں ہوں گی، پھر جنت والوں کے ساتھ کیا نعمتیں ہوں گی، پھر جنت والے اور جہنم والے کیسے آپس میں گفتگو کریں گے، اور جنت اور جہنم کے بیچ کا ایک حصہ ہوگا ایک آبزرویشن ٹاور کی طرح، جہاں جسے آراف کہا گیا وہاں کچھ لوگوں کو مشاہدے کے لیے بلایا جائے گا، اور جنتیوں کو بھی بتایا جائے گا، جہنمیوں کو بھی بتایا جائے گا، وہ ان سے گفتگو کریں گے. یہ سارا ماجرا دو تین رکوع پر مشتمل طویل قصہ ہے، ان شاء اللہ کل ہم بیان کریں گے. کیونکہ بات یہاں آئی کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے انہیں ہم جہنم میں ڈالیں گے، تو جہنم کی بات جیسے شروع ہوئی تو جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے اور طویل مناظر ہیں، انشاءاللہ کل اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کا گہرا فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن طیبات کو اور اچھی چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہم ساری چیزوں کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو فواہش ہیں جو منکرات ہیں جو اسم ہیں جو بغی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوف اور رنج سے آزاد فرمائے، اور دنیا میں سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.